بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الزکاة کے متعلق فتاوی بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کی نشست میں فتاوی سے متعلق آخری درس ہے. انشاءاللہ اس بعد پھر رمضان اور روزہ کے احکام مسائل کے متعلق بات کریں گے. کتاب الصیام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آج کی نشست میں زکوٰۃ سے متعلق جو فتاوی ہیں وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. فتاوی ارکان الاسلام للشیخ الامام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے بعض اہم سوال جن کا ذکر پچھلے دروس میں نہیں کیا گیا، یا ان سوالوں کا جواب جن کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے، میں وہ بیان کروں گا. تو آج کی نشست میں سوال نمبر ایک، شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، ما کیفیت اخراج زکاۃ الرواتب الشہریہ، ماہانہ تنخواہ پر زکاۃ کس طریقے سے نکالی جاتی ہے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، احسن شيء في هذا انه اذا تم حول اول راتب استلمه فانه يؤدي زکاۃ ما عنده كله. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اس معاملے میں کہ اگر پہلے تنخواہ پر سال گزر جائے تو جتنی بھی اس کے پاس مال ہے اس سارے کے سارے مال کی زکوٰۃ نکال لے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، جس کا ایک سال پورا ہو گیا اس کی زکوٰۃ نکل گئی، اور جس تنخواہ کا ایک سال پورا نہیں ہوا آپ نے اس کی زکوٰۃ پہلے سے ہی نکال دی ہے. اور زکوٰۃ میں تعجیل کرنا، یعنی زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہے شرعاً، کوئی حرج نہیں ہے. تاخیر جائز نہیں ہے البتہ، لیکن پہلے زکوٰۃ کو پہلے دینا، ایک سال مدت سے پہلے نکالنا جائز ہے. اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ ہر مہینے کی تنخواہ کو الگ الگ اس کا حساب کرے اور پھر اس کی الگ الگ زکوٰۃ نکالے. یعنی 12 مہینے ہیں، آپ کو 12 زکوٰۃ مختلف زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ جو سیلری میں نے اس مہینے میں لی ہے اگلے سال میں اسی مہینے میں اس کو ایک سال پورا ہوگا، تو میں وہ کاؤنٹ کروں گا کتنی ہے اگلے مہینے کی، پھر اگلے مہینے میں کاؤنٹ کروں گا اگلے سال کے اگلے مہینے میں. یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ 12 مرتبہ آپ کیلکولیشن کرے اور 12 مرتبہ نکالے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، لیکن شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں اگر ایک سال مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنی تنخواہ خرچ کر لیتا ہے اور اس کے پاس باقی پیسہ نہیں رہتا تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی، قریب کر لوں. بات سمجھ آ گئی، ماہانہ تنخواہ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے. دوسرا سوال، اگر کسی شخص نے زکوٰۃ نہیں دی اور وہ مر گیا، کیا اس کے طریقے سے اس کے ورثہ زکوٰۃ دے دیں یا نہ دیں. ایک شخص مر گیا ہے, زکوٰۃ فرض تھی اس کے اوپر, لیکن اس نے کوتاہی کی ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالی اپنے مال کی. اب وہ مر گیا ہے, اب مال کے وارث کون ہے؟ مال کے مالک کون ہے؟ اس کے وارث ہیں. کیا ان پر واجب ہے کہ وہ اس طریقے کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر اور امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے زکوٰۃ, سوال یہ میں پھر سے کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا اور اس شخص اوپر ادھار ہے, وہ نہیں سوال, دوسرا سوال ہے. ایک شخص مر گیا اس کے اوپر کسی کا قرض, اس نے قرض دینا ہے اور وہ شخص مر گیا ہے, تو کیا اس کے ورثہ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مال سے اس میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, کیا خیال ہے؟ اب سوال واضح ہے, ایک شخص مقروض ہے, اس نے کسی کا قرض کی ادائیگی کرنی ہے, وہ شخص مر گیا اس نے قرض کی ادائیگی نہیں کی, اب کیا زکوٰۃ کے مال سے اس میت کے قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر اور امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی میت کے قرض ادا نہیں کیا جاتا, اور اس پر اجماع ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع کی بات تو درست نہیں ہے, لیکن اس مسئلے میں کیونکہ خلاف ہے, لیکن اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ میت کے اوپر جو قرض ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں ادا کیا جاتا, کیونکہ میت مر چکا ہے, وہ دنیا سے چلا گیا ہے آخرت کی طرف, اور جو ذلت اور رسوائی ایک زندہ شخص برداشت کرتا ہے وہ اس سے چھٹکارا مل گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی مردہ شخص کی زکوٰۃ, جس پر قرض ہو زکوٰۃ کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی کی ہو, بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں جو فی کا مال ہوتا تھا, جو مال غنیمت سے ملتا تھا, اسی مال میں سے, فی کے مال میں سے ان لوگوں کے قرض ادا کرتے تھے جو اس طریقے سے مر جاتے تھے بغیر قرض ادا کیے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ شخص سے, کہ مردہ شخص کو یا اس کی طرف سے زکوٰۃ کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میت نے لوگوں کا مال لیا, لوگوں سے مال لیا, اور اس کی نیت تھی کہ اسے واپس کرنے تھی اور وہ واپس نہ کر سکا, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے گا اور اس کی طرف سے ادائیگی کر دے گا. اور اگر اس شخص نے وہ پیسے لیے اور اس کی نیت تھی کہ اسے واپس نہیں کرنے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے وہ شخص گنہگار ہے صورت میں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کرے اور چاہے تو اس کو اس کی سزا دے. پھر آگے شیخ صاحب وہ بھی تفصیل بیان کرتے ہیں, لیکن اسے بس یہ ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے مال سے قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی. میرا پہلا سوال کا جواب کیا ہے؟ ایک شخص مر گئے, زکوٰۃ نہیں دی اس نے, اب اس کے مال کے مالک کون ہے؟ اس کے وارث ہیں. اب اس کی زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں, میت کا مال جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ میت کا مال جو ہے, یاد رکھیں, اس کے مختلف حصے ہیں، آخر میں جو بچے گا وہ ورثہ کو ملے گا. سب سے پہلے میت کا کفن اور دفن جو ہے وہ میت کے اپنے مال سے ہوگا، اس کے اپنے طریقے میں سے ہوگا. نمبر دو، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے نکالی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے. اور اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے دنیا میں سے، کسی سے قرض لیا ہے، وہ بھی اسی طریقے میں سے دیا جائے گا، لوگوں کے حقوق. اب جو باقی بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. یہ سوال یہاں پر اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن مجھے ویسے آ گیا ذہن میں تو میں نے بتا دیا. سوال نمبر تین، ایک شخص اس نے 4 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس پر کیا ہے؟ 4 سال ہو گئے، مال جو اس کے پاس جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، کیا کرے گا؟ 4 سال کی معافی ہے؟ نہیں معافی. نکالے گا ایک وقت میں نکالے گا؟ پہلی فرصت میں. بارہ کمال شخص فرماتے ہیں یہ شخص گنہگار ہے، کیونکہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے. اس پر واجب یہ تھا کہ وہ فوری طور پر اپنی زکوٰۃ نکال دیتا اور اس میں تاخیر نہ کرتا، کیونکہ واجبات کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے. اور اس شخص پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر واجب کو توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور گناہ سے توبہ کی جاتی ہے. اور اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ جلد سے جلد وقت میں زکوٰۃ کی ادائیگی، ہر اس سال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے جس سال کی زکوٰۃ اسے نہیں نکالی، اور اس میں سے کوئی بھی زکوٰۃ حق ساقط نہیں ہوگا. یعنی جتنے سالوں کی زکوٰۃ اسے نہیں دی وہ فوراً ان سب سالوں کی زکوٰۃ دے گا، تاکہ وہ زیادہ گنہگار نہ رہے. یعنی جتنی جلدی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کرے گا اتنی ہی اس کے لیے بہتر ہے. اگلا سوال، سوال لکھ لیں، آخر میں پوچھ لینا، تک میں پورا کرنا چاہتا ہوں. اب نوٹ کر لیں سوال، کوئی پرابلم نہیں. اسی سے ملتا جلتا ہے جو ابھی سوال میں نے پوچھا. نہیں، زکوٰۃ اگر اسی کے متعلق کوئی سوال ہو تو ابھی جواب دوں گا میں، اگر کوئی نیا سوال ہو تو آخر میں رکھ لینا. اگلا سائل ہے، سوال کرتا ہے، میں نے 3 سال پہلے ایک گھر خریدا، اس گھر میں 3 کھجور کے درخت ہیں، جن میں 2 قسم کے کھجور ہیں، اس میں بہت سارے پھل بھی ہیں، کھجور جو ہیں، تو کیا اس پر ان پر زکوٰۃ ہے؟ اور اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اکثر لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھر میں جو پھل ہوتے ہیں، کھجور وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ نصاب تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ دوسرا سوال یہ ہے اس شخص کا، زکوٰۃ کو کس طریقے سے، زکوٰۃ کی تقدیر کیسے کی جاتی ہے، اور ہر قسم کی الگ الگ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کے اپنی پرسنٹیج سے، یا انہیں ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے؟ اور کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں مال کی جگہ، یعنی جو چیزیں جو کھجور وغیرہ ہیں، ان کی جگہ پیسہ نکال دوں زکوٰۃ میں، اور جن سالوں کی زکوٰۃ میں نے نہیں دی، نہیں نکالی کم علمی کی وجہ سے، تو کیا ان سالوں کی زکوٰۃ میں نکالوں کہ نہیں؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، سائل کی یہ بات کہ اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ایسے کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو گھروں میں ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں واقعی. اکثر لوگوں کے پاس 7 یا 10 یا اس سے کم یا زیادہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں اور ان درختوں پر پھل ہوتے ہیں کھجور کے اور نصاب تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ صرف باغوں میں ہوتی ہے، وہ درخت جو باغات میں ہوتے ہیں یا جن کی تجارت کی جاتی ہے ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمی ہوں گی. کھجوروں کی زکوٰۃ چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ کسی باغ کے اندر ہو، ان سب پر زکوٰۃ ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو بلائے جس کا ایکسپیرینس ہو، جو باخبر ہو کہ کس طریقے سے کہ کھجور کی تقویم کس طریقے سے کی جاتی ہے، یعنی کھجور جو ہے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا، یا جب اسے وہ نکالتا ہے وہاں سے اس کا وزن کرے، اور اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اگر زکوٰۃ اس پہ شور ہو رہا تھا تو جیسا فرماتے ہیں تو اگر نصاب مکمل ہو جائے تو اس وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. آگے جیسا فرماتے ہیں اور جو سال گزر گئے جن کی زکوٰۃ نہیں دی جہالت کی وجہ سے، تو وہ اندازہ لگا کر دیکھ لے کہ کتنا ہوگا اس وقت، اور اس اندازے کے مطابق زکوٰۃ نکال لے، اور اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جاہل تھا. لیکن زکوٰۃ جن سالوں میں نہیں نکالی ان کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. بعض اوقات گھروں میں سیب کے اور بالٹے کے درخت ہوتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. کیا خیال ہے؟ کھجور کی بات تو آئی ہے، امول زکوٰۃ میں سے ہے سیب اور پھل اور سبزی ترکاری. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مال ہے ہی نہیں. اگلا سوال، جیسا سے سوال کیا گیا، ایک شخص کے پاس بیٹیاں ہیں، ایک شخص کی بیٹیاں ہیں، اس شخص نے ان کو سونے کا کچھ گفٹ دیا، اور اگر سب بچیوں کا سونے اکٹھا کیا جائے تو نصاب پورا ہوتا ہے، اور اگر الگ الگ دیکھا جائے تو نصاب پورا نہیں ہوتا. تو کیا زکوٰۃ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سب بچوں کا سونا اکٹھا کیا جائے یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. ایک شخص کی بیٹیاں ہیں، سب کو سونا دیا ہے، اگر اکٹھا کیا جائے تو نصاب پورا ہوتا ہے، اگر اکٹھا نہیں کرتا تو نصاب پورا نہیں ہوتا. اب وہ شخص زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ متفقہ فیصلہ ہے سب کا، نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ آپ نے کہا کیوں؟ بارک اللہ فیک. بچے خود مالک ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے مالک پر فرض ہوتی ہے. شیخ صاحب کو جواب دیں، بڑا پیارا جواب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اگر والد نے یہ سونا بچوں کو دیا ہے عاریہ کے طور پر، عاریہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پر، اور جیسے ہم کہتے ہیں وقتی طور پر، میں استعمال کر کے ہے میرا لیکن استعمال کرتے رہو، تو مالک کون ہے؟ والد ہی ہے. تب زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تب زکوٰۃ ہے. لیکن اگر اس نے بچوں کو گفٹ دے دیا ہے، بچے ہیں اس کی مالک ہیں، تب تو اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک کہ ہر بچی کا اپنا سونا جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا. اگر اگلے سال میں پہنچ جائے تو پھر زکات اس سونے کی نکالی جائے گی. اگلا سوال, شیخ صاحب سے سوال کیا گیا مساجد کی تعمیر کے لیے زکات کا پیسہ دینا, زکات کا پیسہ دینے کا کیا حکم ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکات صرف کی جاتی ہے, دی جاتی ہے صرف ان آٹھ قسم کے لوگوں کو جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصر کے صیغے سے اس آیت کا آغاز کیا ہے. انما, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة توبة آیت نمبر 60, شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جائز نہیں ہے زکاة دینا مساجد تعمیر کے لیے اور نہ ہی تعلیم کے لیے. ہاں, جو صدقات مستحبہ ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ دینا اچھا ہے اور جائز ہے. فقیر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ شخص ہے جس کے پاس کفایت کا مال نہ ہو, جو اسے ایک سال کی مدت تک کافی ہو جائے, یعنی اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں یا کچھ ہے تو کم ہے اس کے پاس. بحسب الزمان والمکان, دیکھیے یہ قید دیکھیں بڑی پیاری ہے, زمانے اور جگہ کے اعتبار سے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1000 ریال ایک زمانے میں, کسی زمانے میں ایک شخص غنی کر دے وہ زکات دینے والا بن جائے, اور کسی زمانے میں 1000 تو کیا اس سے زیادہ بھی فائدہ مند نہ ہو, کیونکہ وہ زمانہ مہنگائی کا زمانہ ہے. تو مہنگائی, جگہ, کرنسی کا ریٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں زکات کے تعلق سے. اگلا سوال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا, ایک شخص ہے جو غنی ہے, امیر ہے, اس نے اپنی زکات کا مال, جو اس نے زکات کا مال نکالا ہے وہ کسی اور شخص کو دیا, وکیل بنایا اور اسے کہا کہ یہ زکات تم جو فقراء مسکین ان کو بانٹ دو, تو کیا یہ جو وکیل ہے جسے وکیل بنایا گیا ہے وہ زکات کے مال میں سے زکات لے سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا, کیونکہ وہ زکات پہنچانے میں کام کر رہا ہے, وہ زکات پہنچانے والے جو عاملین علیہا ہے میں نے بیان کیا تھی, وہ آٹھوں لوگوں میں سے ہیں جو زکات مستحق ہیں. جواب کیا ہے؟ لے سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں لے سکتا؟ کیوں, کیا نہیں ہوا؟ نہیں, وہ شخص مستحق نہیں ہے, فقیر نہیں ہے, وہ شخص فقیر نہیں ہے, لیکن وہ شخص کہتا ہے جب خود اجتہاد کر رہا ہے, وہ پیسہ لینا چاہتا ہے, اب کسی اور کو دیتے اس کا دل کرتا میں بھی کچھ لے لوں, تو اس نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا, آٹھوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو زکات لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو اس نے چاہا کہ زکات کے مال میں سے کچھ مال لے لے. اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ متفقہ فیصلہ سب کا نہیں جائز, الحمدللہ. کیوں نہیں ہے؟ جی تو خیر کے کام کے لیے جائز نہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں. ہاں, یوں کہہ سکتے ہیں کہ عاملین علیہا جو ہیں اگر ان کو گورنمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے تب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے, اور اگر گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں ملتی تو پھر گورنمنٹ خود ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے خود دیتی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وکیل ہے, اور وکیل جو ہے وہ آٹھوں میں سے ہے جو آٹھ جن کا ذکر کیا گیا ہے, اور وکیل کا ذکر نہیں ہے, اور یہ شخص وکیل عاملین علیہ نہیں ہے. عاملین علیہ کی یہ صورت ہے کہ ایک شخص ہے یا تو گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہے یا وہ ایسا انسان ہے جو زکوٰۃ کا مال پہنچا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ شخص بذات خود یہ کام کرتا ہے اور اسے گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں ملتی, سیلری نہیں ملتی, تب وہ شخص اپنی رقم متعین کرے گا زکوٰۃ کے علاوہ, پھر وہ پیسہ لے گا. لیکن جو وکیل ہوتا ہے وہ عامل علیہ میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. عامل علیہ جو زکوٰۃ کے لیے ہی کام کرتے ہیں بس, خاص طور پہ. جی وکیل نے محنت کیا ہے, وہ اپنا پیسہ لے لینا, لینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ میں سے نہیں, مالک میں سے پیسہ لے لے اگر وہ چاہتا ہے تو, اپنی محنت تک اس کی ضائع نہ ہو. کیونکہ زکوٰۃ ہے آٹھ لوگوں کے لیے جو مستحقین ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. جب آپ کسی فقیر کو دیتے ہیں زکوٰۃ تو آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں, یاد رکھیں. اب یہ جو شخص جو وکیل ہے یہ ان میں سے ہے ہی نہیں, تو وکیل اور چیز ہے, عاملین علیہ اور چیز ہے, یاد رکھیں. جیسا فرماتے ہیں لئی سہد الوکیل من العاملین علیہ, یہ جو وکیل ہے یہ ان عاملین علیہ میں سے نہیں ہے, ولا استحق منها, اور نہ ہی زکوٰۃ میں سے کوئی چیز کا کسی چیز کا مستحق ہے, کیونکہ یہ ایک خاص شخص کے لیے خاص وکیل ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے, جیسا فرماتے اسی آیت کے ان الفاظ میں راز ہے, والعاملین علیہا, کیونکہ اعلی کا جو فائدہ نظر آتا ہے وہ ایک ولایت کا ذکر ہے اس میں, کہ جس طریقے سے القائمین علی الزکات اس طریقے سے العاملین علیہا ہے. اس لیے جو شخص کسی شخص کی طرف زکوٰۃ دیتا ہے وہ عامل علیہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ خاص زکوٰۃ کے لیے کام نہیں کرتا. اگلا سوال, ضعیف الایمان شخص کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو اگرچہ وہ اپنے قوم کا سردار نہ ہو؟ یہ کون سے گروہ ہے, کسے کیا کہتے ہیں؟ المؤلفۃ قلوبہم, بارک اللہ فیک. مؤلفۃ قلوبہم کا ذکر کر چکے ہم, تو یہاں پر سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ضعیف الایمان ہے یعنی گناہ کرنے والا ہے, ایمان کمزور ہے اس کا, اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ فائدہ کیا ہے, مؤلف قلوبہم سردار لوگ ہوتے ہیں اور سرداروں کا اثر ہوتے ہیں عام لوگوں پر, اگر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ رہ راست پہ آ سکتے ہیں. لیکن سر نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر عام انسان ہے, سردار بھی نہیں ہے کسی قوم کا, تو کیا اس کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس مسئلے میں خلاف ہے علماء کے درمیان میں, اور میرے پاس جو راجح قول ہے, شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے ایمان کی تقویت کے لیے. اگرچہ وہ شخص اپنے سردار کا قوم اپنے قوم کا سردار نہ ہو اور شخصی طور پر اسے زکوٰۃ دی جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤلفہ والمؤلفۃ قلوبہم, اور اگر ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم فقیر کو مال دیں تاکہ اس کا جسم اور بدن ٹھیک ہو جائے اور درست ہو جائے, کیونکہ فقیر کھائے گا پیے گا جسم اس کا ٹھیک ہوگا, تو اسی طریقے سے ایمان کی تقویت کے لیے, کمزور ایمان کے لیے زکوٰۃ دینا من باب اولا ہے, کیونکہ ایمان کی تقویت, ایمان کی مضبوطی کسی انسان کے لیے اس کے جسم کی مضبوطی سے زیادہ افضل ہے. اگلا سوال, طالب علم کے لیے زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص طالب علم ہے, کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ طالب علم ہوتا کیا, ہوتا کون ہے؟ اس معاملے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے, جب وضاحت ہو جائے گی تو بات بھی آسان ہو جائے گی. طالب علم کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے نہیں؟ اچھا, سائل کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ کون سے آٹھ لوگ ہیں جن میں طالب علم ملتا جلتا ہے؟ کون سے؟ فی آواز نہیں آ رہا, مسکین نہیں، مسافر فی سبیل اللہ وابن السبیل، ابن السبیل کون ہے؟ مسافر ہے عام طور پہ، اور مسکین میں بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر طالب علم مسکین ہوتے ہیں کیونکہ کام وہ کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے اور طالب علم کے لیے سفر کیے جاتے ہیں عام طور پہ. طالب علم ہوتا کون ہے؟ جی طالب علم، طالب علم سفر ضروری، ہر طالب علم کے لیے سفر ضروری ہے کیا؟ نہیں سفر ضروری نہیں ہے. طالب علم ہوتا کیا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے سفر کرے، علم شریعت، علم شرعی کے طلب کے لیے، کے حصول کے لیے، جو اپنا وقت وقف کر دیتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے. یہ شرط ہے، دو چیزیں. پہلی شرط یہ ہے شریعت کا علم، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سارا وقت طالب علم میں گزرتا ہے، یعنی وہ کوئی خاص جاب نہیں کرتا، اس کا اپنی جاب نہیں ہے، یا اگر کوئی کرتا ہے تو وقتی طور پر تھوڑا سا کرتا ہے، لیکن عام طور پر جو تعریف ہے اس کا سارا دھیان، سارا وقت طالب علم میں گزرتا ہے اس کا. آپ کی بات کہ طلب علم، طالب علم کسی بھی علم کے حصول کے لیے، یہ لغوی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. ہم بات کریں شرعی طالب علم کون ہے؟ شرع نہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ طالب علم شرعی کے لیے خاص ہے. طالب علم عام طور پہ شریعت کے الفاظوں میں آپ کسی عالم سے سنیں یا کسی حدیث میں پڑھیں تو وہ طالب علم شرعی ہوتا ہے بنیادی طور پہ. جی دنیاوی علم کے لیے طلب علم کا استعمال نہیں ہوتا. دنیاوی علم جو ہے عام طور پہ وہ بھی فائدہ مند، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے سر وقت وقف کر دے دنیاوی علم کے لیے تو وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوگا. کیوں؟ شیخ صاحب جواب تفصیل سے دیں گے. جو دنیاوی علم کے لیے وقت اپنے لگاتا ہے، سارا وقت لگاتا ہے، پھر اس کو اس علم سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ دنیاوی علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے کہ نہیں؟ پیسہ تو اسے ویسے ملے گا، لیکن جو شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی وقف کر دیا اس نے، اس کے بنیادی مقصد پیسہ نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد علم حاصل کرنا ہے اور تعلیم دینا ہے. اگر اس کے عوض میں کچھ کہیں سے مال مل بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ، کیونکہ اس کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. اور دونوں صورتوں میں فرق ہے. شیخ بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم المتفرغ لطلب علم الشرعی وان کان قادرا علی التکسب، الفاظ دیکھیں، وہ طالب علم جو فارغ ہو چکا ہے طلب علم شرعی کے لیے، اگرچہ وہ محنت کر کے کام بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لے، اور دینے والا کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے زکوٰۃ دے دے، کیونکہ طلب علم شرعی نوع من الجہاد فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، پھر میں نے کہا ابن السبیل، ابن السبیل واضح ہے، مسکین بھی واضح ہے، لیکن جہاد کا لفظ کسی کے ذہن میں نہیں آتا. طالب علم شرعی ایسا فرماتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ، صرف ابن السبیل نہیں ہے، وہ نام مسکین ہے. جیسا فرماتے ہیں لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهد استحقاق في الزكاة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تو یہاں پر في سبيل الله مقصد جهاد، اور جہاد کی قسموں میں سے جہاد بالعلم بھی ہے، یہ بھی جہاد کی قسم، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے، بدن سے کیا جاتا ہے، وہ بھی جہاد ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں طالب علم شرعی جو ہے، جسے اپنی زندگی وقف وقف کر دیا ہے طالب علم کے لیے، اگرچہ وہ تندرست ہے اور کما بھی سکتا ہے دنیا کے کام کر کے، لیکن اسے خود چھوڑا ہوا ہے دنیا کے کام طالب علم حاصل کرنے کے لیے، تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ. جیسا فرماتے ہیں اما اذا كان الطالب متفرغا لطلب علم دنیاوی، اور اگر طالب علم جو ہے وہ دنیاوی علم کے لیے فارغ ہے، تو اس کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا، اگرچہ وہ طلب علم شرعی بھی حاصل کرتا ہے لیکن تب اسے زکوٰۃ مال نہیں دیا جائے گا. اور ہم اسے یہ کہیں گے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تم ابھی دنیا کے لیے کام کر رہے ہو اور کل تمہیں اسی دنیا کے کام کی وجہ سے اچھی نوکری ملے گی اور اسے تمہیں مال مل سکتا ہے، مال ملے گا، اس لیے ہم تمہیں بھی زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں دیتے. جیسا فرماتے لیکن اگر کوئی ایسے شخص ہمیں ملے جو کما سکتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چھت کے لیے، گھر کے لیے، لیکن اس نے شادی کرنی ہے اور اس کے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ کے مال سے اسے اس کی شادی کرا دیں؟ کیا خیال ہے؟ جواب دے دیتے مشکل نہیں، جواب صحیح دیں گے تو اور مضبوط ہے، غلط دیں گے تو جواب بھی بھولیں گے. پھر زکوٰۃ کے مال سے ایک شخص ہے جو کماتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چھت کے لیے، بنیادی ضرورتیں ہیں کہ نہیں، اس نے شادی کرنی ہے، جوان ہے لیکن شادی کرنے کی وسعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیسے شخص کو زکوٰۃ کے مال سے پیسہ دے کر شادی کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کرا سکتے ہیں. کیوں؟ یعنی فقراء تو نہیں مسکین ہیں. جیسا فرماتے ہیں نعم یجوز ان نزوجہ من الزکاۃ، جائز ہے کہ ہم اسے زکوٰۃ کے مال سے اس کی شادی کرائیں اور مہر کے پیسے کامل مکمل طور پر دیں، مہر کے پیسے جو ہیں. تو جیسا خود پھر سوال کرتے ہیں اگر یہ کہا جائے تو فقیر یا مسکین جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی شادی کرا دیں اور اسے مہر کا پیسہ بھی دیں، شادی کے خرچ کا پیسہ بھی دیں جو بنیادی خرچ ہے، تو کیوں دینا چاہیے؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ کسی شخص کے لیے، کسی شخص کے لیے جوان کے لیے خاص طور پہ شادی ضرورت ہے، جیسا کہ اس کے لیے کھانے پینے اور چھت کی ضرورت ہے. اور اہل علم، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جس پر نان نفقہ فرض ہے، جس شخص پر کسی کا نان نفقہ فرض ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی شادی کرائے، یعنی والد پر فرض ہے اگر اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وسعت ہے، اپنے بیٹے کی شادی اپنے باپ کرائے اپنے پیسوں سے. لیکن اگر بیٹے کے پاس خود اپنا پیسہ ہے تب والد پر فرض نہیں ہے، یاد رکھیں. جیسا فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ بعض ایسے باپ ہیں اگر اس کا بیٹا کہے کہ اے میرے والد میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا باپ کہتے جاؤ اپنے خون پسینے سے کمائی کرو پھر جا کے شادی کرو. جیسا فرماتے وہذا غیر جائز، اللہ اکبر. یعنی آپ کا بیٹا جوان ہے، وہ کہتا بابا مجھے صبر نہیں ہوتا، یہ بات کرنا وہ آسان بات نہیں ہے، بچے شرماتے ہیں، یعنی اتنی تکلیف میں ہے بیچارہ، اس کے سامنے دو راستے، یا تو حرام کا راستہ ہے یا سچائی کا راستہ ہے، حلال کا راستہ ہے. اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے شادی کرنی ہے، اور باپ اسے یہ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض والدین جو ہے تک ہمارا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، خود امیر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کی شادی نہیں کراتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں غیر جائز ہے، جائز نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جب تک وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی وہ حرام کر لے گا، کتنی زنا کر لے گا بیچارہ، تو والدین کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے اور حرام سے اسے بچائے. جیسا فرماتے ہیں وہ غیر جائز، وہ حرام علیہ، اور حرام ہے اس کے والد پر اگر وہ قادر ہو اپنے بیٹے کی شادی کرانے پر. اور قیامت کے دن، یاد رکھیں جیسا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بیٹا اپنے باپ کے مخالف ہوگا اگر اس کا والد اس کی شادی نہیں کراتا دنیا میں. اچھا پھر شیخ صاحب خود سوال کرتے ہیں، اچھا چیز بتا دوں میں، یہاں پہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پڑھیں گے آپ، کیونکہ کتابیں پڑھیں گے، ان کا ایک بڑا پیارا انداز ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسئلے سے وہ 10 مسائل نکالتے ہیں ملتے جلتے، خود سوال پٹ کرتے ہیں اگر یوں کہا جائے تو یوں، اگر اور یہ وہ سوال ہیں، کوئی خیالی سوال نہیں ہے، جو آج ہمارے زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. ہمارے گھر اس سے خالی نہیں. اب دیکھیں اگلا سوال دیکھیں, وہ نا مسئلہ, یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے. لوکان رجل عنده ابناء, اگر ایک شخص ہے اس کے پاس بہت سارے بیٹے ہوں, جس کی عمر شادی کی ہے اس نے اس کی شادی کرا دی اپنے خرچ سے, اور جو چھوٹے بچے ہیں ابھی تک بالغ نہیں ہوئے, تو کیا یہ والد جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اپنی وصیت لکھ دے کہ ان کو بھی اتنا مال دینا چاہیے جیسے بڑے بھائیوں کو دیا ہے؟ اس کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, اس نے دو تین کی شادی کرا دی ہے اپنے خرچ سے, باقی چھوٹے ہیں ابھی جوان نہیں ہوئے, اب وہ ڈر رہے کہ ہو سکتا میں مر جاؤں, تو وصیت میں لکھنا چاہتا ہے کہ میں نے بڑے بیٹے کو 50,000 دیے, چھوٹے کو 50, اس سے چھوٹے کو 50, تو جو باقی چھوٹے ہیں جو بالغ نہیں ہیں ان کے لیے 50,000 میں لکھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں لا يجوز للرجل, اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اپنے بڑوں بیٹوں کی شادی کرے ان کو مہر بھی دے کہ وہ اتنی ہی مہر اتنی ہی پیسہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے وصیت میں لکھے, لیکن اس پر یہ فرض ضرور ہے کہ اگر بیٹا اس کی زندگی میں جوان ہو جائے, اس کے پاس مال بھی ہے پیسہ بھی ہے, تو اس کی بھی شادی کرا دے جیسے دوسرے بیٹوں کی شادی کرائی ہے. لیکن اس کا یہ طرز عمل کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت لکھنا چاہتا ہے کہ جیسے بڑے بھائیوں اس کے بڑے بھائیوں کو میں نے دیا ہے اسی کو بھی اسی اتنا ہی مال دوں, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے, حرام ہے, جائز نہیں. اس کی دلیل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث, اللہ تعالی نے سب کو اپنا اپنا حق دے دیا, وارث کے لیے وصیت حرام ہے, جائز نہیں, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. یعنی ورثے کے مال میں کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے میرے اس بیٹے کو اتنا مال دیا جائے دوسرے سے زیادہ یا کم, تو یہ حرام ہے شرعاً. زندگی میں جو آپ نے حق دیا وہ دے چکے ہیں, لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو جتنا حقدار ہے اللہ تعالیٰ بیان کر دیا اپنی کتاب میں قرآن مجید میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں بیان کر دیا ہے. بعض لوگ زندگی ساری انصاف کرتے رہتے ہیں, مرنے سے پہلے ناانصافی کر کے مرتے ہیں اور ظلم کر کے جاتے ہیں, یاد رکھیں شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ صاحب نے بات کیوں یہاں پہ بیان کی ہے؟ جو شخص نہیں بے نمازی تو کافر ہے, بے نمازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو بیٹا بے نمازی ہے, جو کفر کا راستہ اختیار کر چکا ہے, تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے, وہ وارث بھی نہیں بنتا. لیکن اگر بیٹا ایسا ہے کہ وہ نافرمان ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا وہ بیٹا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, تو والد کیوں اسے نصیحت کرے اور اسے اس حق سے محروم نہ کرے؟ یاد رکھے اگر اس کو اس حق سے محروم بھی کرتا ہے تو وہ گناہ میں اور پھر بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا کوئی بھی نہیں رہا, اور وہ پھر اسی دلدل میں غرق ہوتا جاتا ہے. برہم یہ حکمت عملی کی بات ہے. ہاں اگر تعدیب کے لیے اس کے والد سے کہے میں تمہاری شادی نہیں کر رہا جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے ہو, یہ بات درست ہے, لیکن کیا حقیقت ایسا کرے اور پھر اس کی شادی بالکل نہ کرائے؟ یہ بات درست نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تاکہ اس کا ذہن اس طرف نہ جائے اور جو بری سوسائٹی ہے اس کو کھینچ نہ لے, آپ اس کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں. آپ اس کو یہی کہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, شادی جو ہے کوئی عام بات نہیں ہے, ایک نئی زندگی ہے. ابھی آپ کا یہ حال ہے, شادی کے بعد آپ کیا کرو گے؟ ہمارے ساتھ تمہارا یہ حال ہے کہ ہمیں وقت نہیں دیتے ہو, شادی کے بعد بیوی کو کیا وقت دو گے تم؟ وہ کسی کی بیٹی یہاں پر آ کے وہ جیل میں بیچاری رہ جائے گی اور زمین ساری بدعا کرتی رہے گی, اس لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارو پھر میں تمہاری شادی کراتا ہوں. تو یہ حکمت عملی کی بات ہے. بہرحال وصیت کسی وارث کے لیے جائز نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے, حدیث میں آ چکا ہے, بیٹا بھی وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے. اسی طریقے سے اگر بیٹی کی شادی کی ہے آپ نے, اس میں کچھ خرچ ہوا ہے, تو آپ کا فرض نہیں کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اتنا خرچ ہونا چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب اس مسئلے کو بیان کیوں کیا ہے؟ کیونکہ بعض اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں. ایک بیٹے کی شادی میں اگر 10,000 یا 20 کا خرچہ ہوا ہے تو وہ چاہتے دوسرے بیٹے کی شادی میں 10-20 ہزار کا خرچہ ہو تب برابری ہوگی. اگر دوسرے کی شادی میں 8 کا خرچہ ہو یا 5 کا خرچہ ہوا ہو 5,000 ریال کا تو یہ سمجھتے ہیں ناانصافی ہوئی. ناانصافی نہیں ہے, یہ ہر انسان کا اپنی قسمت ہے. آپ کے پاس جو زیادہ پیسہ آپ نے دیا اب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ پر فرض ہے کہ آپ کسی سے قرض لے کے دوسرے بیٹے کی شادی کا اتنی رقم دے. نہیں, ہر انسان اس دنیا پر حق لے لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ, جو حق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا دنیا میں. اسی سوال سے درس کا اختتام کرتے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ کوئی سوال اس کے علاوہ. میں یہ سوال ہے کہ شخص زندہ ہے اور وہ اپنے مال کی تقسیم کرنا چاہتا ہے جیسا کہ قرآن و سنت میں ثابت ہے, کیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ کر سکتا ہے, لیکن وہ نہ کرے تو بہتر ہے اس کے لیے. جانتے ہیں کیوں؟ وقت کافی گزر گیا, اس کا درس دوسرا درس زیادہ اہم ہے. مجھے کبھی پوچھنا اگلے درس میں, ایک بڑا عجیب سا قصہ ہے اس شخص کا جس نے, بہت امیر غنی انسان ہے, اس شخص نے زندگی میں اپنے بچوں کو مال وراثت سے تقسیم کر دیا اس لیے کہ وہ ان کی محبت اور بڑھ جائے اور اس کی خدمت اور دل لگی سے کریں, اس کے زیادہ قریب ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے بچوں نے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بعض بچے لالچی ہوتے ہیں, ان کو مال مل گیا جو وہ چاہتے تھے مل گیا, اس کے بعد نہ باپ کی کوئی قدر ہے نہ ماں کی کوئی قدر ہے. تو یہ قصہ کبھی فارغ وقت میں جب ہمارے پاس کوئی وقت ہوگا, بڑا پیارا قصہ ہے. ہاسپٹل میں ایک مریض کا قصہ ہے جو ہمارے شیخ بیان کرتے ہیں, جو ڈاکٹر بھی ہیں شیخ صاحب جو ہیں, اور ان کے اپنے ہی مریض تھے. یعنی اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے یہ قصہ بیان کیا کس طریقے سے ان کے بیٹوں نے اس کے ساتھ رویہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح اور روش محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.